وما وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَكَأَيٍّ مِنْ آيَةٍ في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اور آپ کس قدر کیوں نہ چاہیں انسانوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے اور آپ ان سے تبلیغ رسالت کی اجرت تو نہیں مانگتے ہیں یہ قرآن تو عالمین کے لیے ایک ذکر اور نصیحت ہے اور زمین و آسمان میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے لوگ گزر جاتے ہیں اور کنارہ کشی رہتے ہیں اور ان میں اکثریت خدا پر ایمان بھی لاتی ہے تو شرک کے ساتھ تو کیا یہ لوگ اس بات کی طرف سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ کہیں ان پر عذاب الہی آ کر چھا جائے یا اچانک قیامت آ جائے اور یہ غافل ہی رہ جائیں آپ کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے کہ میں بصیرت کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں اور میرے ساتھ میرا اتباع کرنے والا بھی ہے اور خدا پاک و بے نیاز ہے اور مشرکین میں سے نہیں ہے
صدق اللہ العلی العظیم
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں ساری حمد و ثنا سب مدحتے اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کی قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام ہیں درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد عزیزان محترم ہر سال کی طرح اس سال بھی خود جماعت کی جانب سے اس رمضان المبارک 10 پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے جو کہ 29 شعبان سے شب عید الفطر تک آپ کی خدمات میں پیش کیا جاتا ہے اس 10 پروگرام کی 15ویں نشریات آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کا بھائی آپ کا خادم آپ کا میزبان علی قاسم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں اس 10 پروگرام میں خواجہ جماعت کی جانب سے اور میری جانب سے آپ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ عرض کرتا ہوں اور اس 10 پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں عزیزان جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں کہ حالات کے پیش نظر ہر سال کی طرح اس سال بھی نشست کا انتظام کیا جانا تھا لیکن حالات کے کچھ پیش نظر نشست کا انتظام نہیں کیا گیا ہے مومنین مومنات کے لیے ہال میں تو اسی وجہ سے آپ یہ ہماری نشریات ہمارے فیس بک پیج KPSIAJ کراچی ہماری ویب سائٹ KPSIAJ.org اور ہمارے PCN چینل سے براہ راست دیکھ سکتے ہیں عزیزان اسی کی بنا پر اس پروگرام میں مختلف علماء کرام مختلف عنوان پر آپ کی خدمات میں درس پیش خدمت کرتے ہیں. آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے امام حسن اور الہی تحریکوں کا تسلسل, جس سے حجت الاسلام شیخ علی آغا صاحب اور آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے. عزیزان, پروگرام کا آغاز اب سے کچھ لمحات قبل اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آپ قاری ارتضا کی آواز میں سن رہے تھے. بغیر کسی تمہید کے میں التماس گزار ہوں آغا شیخ علی سے کہ وہ اس موضوع پہ ہماری رہنمائی فرمائیں. عزیزان, درس کے متعلق آپ کے جو بھی سوالات ہو آپ ہمارے فیس بک پیج یعنی KPSIAJ کراچی کے کامنٹس میں لکھتے ہیں. آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر سے بھی ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 03011138402. ایک بار پھر سے میں دہرا دیتا ہوں, 03011138402. بر محمد وال محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وال محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین, السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا, السلام علیکہ یا ابا محمد الحسن ابن علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ مومنین کی خدمت میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت پرمسرت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آج فرزند رسول, فرزند امام علی علیہ السلام, فرزند حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا میں تشریف لائے اور آ کر اس دنیا کو منور کیا. ماہ رمضان ماہ مغفرت ہے, ماہ رمضان ماہ عبادت ہے. اس مہینے میں اور اس کی برکات سے فیض حاصل کرنے کے لیے, اس سے استفادہ کرنے کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے روز و شب سے استفادہ کر سکیں. ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو ہر سال ہمارے لیے ایک موقع لے کر آ جاتا ہے. اس موقع کے بہت سارے فائدے ہیں, لیکن مشکل یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم اس موقع کے عادی ہو جاتے ہیں. ہر سال آنے والی چیزیں جب ہماری زندگی میں تکرار کرتی ہیں تو ہم اس کی عادت کا شکار ہو جاتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس موقع کو ایک نیا موقع تصور کریں, خداوند متعال کی طرف سے اس کی بارگاہ میں داخل ہونے کے لیے ان دروازوں کے کھلنے کے اوپر خدا کا شکر ادا کرے کہ جو خدا ہر سال ہمارے لیے مہیا فرماتا ہے. اگر ہم عادت کے طور پر ماہ رمضان سے گزر جائیں گے تو شاید ہم اس سے اس طرح سے استفادہ نہ کر سکیں. خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ ہمیں توفیق دے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ایک نئے انسان کے عنوان سے, ایک مومن, ایک حقیقی اور سچے مومن کے عنوان سے خدا کی بارگاہ میں پلٹیں اور اپنے گناہوں کی استغفار کریں اور اپنی زندگی میں جہاں تک بہتری لا سکتے ہیں لے کر آئیں. آج ہم جس موضوع کے اوپر آپ سے مخاطب ہوں گے وہ امام حسن علیہ السلام کی سیاسی زندگی یا امام حسن علیہ السلام کی وہ سماجی اور اجتماعی زندگی ہے کہ جس پر زیادہ بات نہیں ہو پاتی. ہم سب امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے عاشق ہیں, مگر جب امام حسین علیہ السلام کی بات آتی ہے تو ہم کربلا کے حوالے سے متوجہ ہوتے ہیں, اور جب امام حسن علیہ السلام کی بات آتی ہے تو شاید ہم بہت ہی کم فضائل کے ساتھ متعارف ہو پاتے ہیں, اور امام کی وہ سیاسی جد و جہد, امام کی وہ اجتماعی جد و جہد وہ لوگوں میں متعارف نہیں ہو پاتی. بس آج ہمارے لیے جو موضوع کا تعین کیا گیا ہے وہ امام حسن علیہ السلام, ان کی سیاسی زندگی اور اس اسلام ناب محمدی کہ جس کا شروع آغاز حضرت آدم سے ہوا اور حضرت خاتم تک آیا, اور حضرت خاتم حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے یہ تحریک آئمہ اطہار کے ذریعے سے بڑھی, اس میں امام حسن علیہ السلام کے نقش کو مشاہدہ کرنے کی کوشش کریں گے. کسی بھی شخصیت کی سیرت کو سمجھنے کے لیے اس کو مختلف ادوار میں بانٹ لیا جائے تو کبھی کبھی سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اسی حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کو دو مختلف ڈائمینشن سے سلائس اینڈ ڈائس کریں. ایک, امام حسن علیہ السلام کا وہ وجود مبارک ہے کہ جو 250 سالہ تحریک جو کہ آئمہ اطہار کی تحریک تھی اس کے اندر قرار پاتا ہے, یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوئی اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت تک کا اگر زمانہ ہم 250 سال کا زمانہ تصور کریں تو اس میں امام حسن علیہ السلام کی کیا جائگاہ ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس امام کی ایک اور زندگی کے ادوار کے حوالے سے بحث کی جا سکتی ہے، جو کہ ان کی شخصی اور ذاتی پرسنل زندگی تھی، کہ امام نے جو خود بنفس نفیس وقت اس روئے زمین پر گزارا، مومنین کے درمیان اور اس وقت کے لوگوں کے درمیان گزارا، اس کے کیا ادوار بن سکتے ہیں۔ بس ہم یہ چاہیں گے کہ انشاءاللہ ان دونوں کلاسیفیکیشنز کا آپ کے سامنے ذکر کریں اور اس کی ایکسپلینیشن دیں۔ تیسرا، ہم امام حسن علیہ السلام کی صلح کے حوالے سے، کہ جس کو صلح امام حسن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تبصرہ کرنا چاہیں گے، اور اس میں بہت ساری کنفیوژنس پائی جاتی ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے پاس اس طرح کے لوگوں نے تبصرے کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو اور امام کی زندگی کا یہ واقعہ شاید درست طریقے سے تحلیل نہیں ہو پایا۔ اس میں ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ بالخصوص اپنے جوانوں کے لیے صلح امام حسن کے حوالے سے جو بھی تفصیلات ہیں وہ پیش کرنے کی کوشش کریں، اور آخر میں ہم یہ گفتگو کریں گے کہ امام حسن علیہ السلام کس طرح سے ایک جنگ نرم کا شکار ہوئے۔ شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ جنگ نرم سے واقف نہ ہوں، اس اصطلاح سے واقف نہ ہوں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ کہ آج کے اس درس کے اینڈ تک آپ کی خدمت میں جنگ نرم کی بھی وضاحت کی جائے، اور اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام کس طرح سے اس وقت میں اس جنگ نرم کا شکار ہوئے، اور آج یہ جنگ نرم ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں امام کی جو 250 سالہ زندگی جو ائمہ اطہار کی تھی، اس کے اندر جو جائیگاہ قرار پا رہی تھی وہ کیا تھی۔ اگر آپ دیکھیں تو امام حسن علیہ السلام نے اس 250 سالہ زندگی میں، یہ جو ائمہ اطہار کی تحریک اور موومنٹ کا ایک زمانہ تھا کہ جس میں حضرت ختمی مرتبت سے لے کے امام زمان علیہ السلام تک کا ہم دور لینا چاہیں گے، امام حسن علیہ السلام نے سب سے پہلے 25 سال کا وہ دور گزارا کہ جس کو ہم امام علی علیہ السلام کی، امیر المؤمنین علیہ السلام کی خاموشی یا سکوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں پر ضروری ہے کہ اس کے اوپر تبصرہ کیا جائے کہ آیا یہ سوال اٹھایا جائے اور آپ کو اس کے اوپر وضاحت پرووائڈ کی جائے کہ آیا ایک معصوم امام کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک منصب عطا کیا اور اس کی ذمہ داریوں کا واضح تعین کیا، کیا وہ امام اپنے وظائف سے برطرف ہو سکتا ہے؟ کیا وہ سکوت اور خاموشی اختیار کر سکتا ہے؟ کیا وہ معاشرے سے علیحدگی اختیار کر سکتا ہے؟ یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے، جب بھی خداوند متعال نے کسی بھی اپنے پیغمبر کو اور نبی کو یا کسی بھی امام کو کسی وظیفے کے اوپر تعین کیا ہے کہ آپ کو یہ کام انجام دینا ہے، تو وہاں پر ہمیں ذرا سی بھی لغزش نظر نہیں آتی۔ پس ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ اپنے وظائف سے کنارہ کشی اختیار کر لیں؟ بس یہ جو سکوت اور خاموشی کا اصطلاح یا یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، یہ امام کے شایان شان نہیں ہے۔ امام نے ان 25 سالوں میں بھی کہ جہاں پر ان کے پاس ظاہری خلافت نہیں آ پائی، اپنے وظائف کو احسن طریقے سے اور بھرپور طریقے سے انجام دیا، اور اس کی بہت ساری برکات ہے کہ جو خود ایک مستقل موضوع ہے کہ جس پہ گفتگو کی جانی چاہیے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے یہ 25 سال کا دور جو امام علی علیہ السلام کا تھا، کہ جب ظاہری خلافت ان کے پاس نہیں تھی، تو اس کو بالکل نزدیک سے مشاہدہ کیا، دیکھا کہ اس وقت کی جو مسلم کمیونٹی تھی اس نے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ امام نے فرسٹ ہینڈ یہ دیکھا، امام کے سامنے وہ سارے شواہد موجود تھے کہ جہاں پر امت کی بے وفائی واضح طور پہ امام حسن علیہ السلام نے وٹنس کی۔ یہ دور امام نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ گزارا، امام کے گھر میں گزارا۔ دوسرا جو امام کا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دور اس 250 سالہ زندگی میں قرار پاتا ہے، وہ خلافت ظاہری کا دور ہے، کہ جب امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلافت ظاہری عطا ہوئی اور امام مسند خلافت پر بے عنوان خلیفۃ المسلمین آ کر بیٹھے، تو امام حسن علیہ السلام موجود تھے اور انہوں نے اس خلافت کے دور کو بھی بہت نزدیک سے درک کیا اور اس کے اندر ایکٹیو رہے۔ اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام کی خلافت بھی خود اسی دور کے ساتھ جوڑی جا سکتی ہے۔ تیسرا جو دور تھا اگر آپ اس کو یوں کلاسیفائی کیجئے کہ صلح امام حسن علیہ السلام سے لے کر کربلا کے واقعہ ہونے تک، جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وہ منظر، وہ دردناک منظر ہم سب کے ذہنوں میں ہے، وہاں تک سلسلہ پہنچا، تو یہ تیسرا دور امام حسن علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر امام حسن علیہ السلام نے دوبارہ جو کوشش کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ حکومت اسلامی، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی تھی، وہ حکومت اسلامی جو امام علی علیہ السلام نے قائم کی تھی، وہ علوی، وہ الہی حکومت، اس کا قیام دوبارہ سے ہو سکے۔ بس یہ امام کا وہ جد و جہد کا دور ہے کہ جس کے اندر امام نے بہت کوشش کی کہ وہ حکومت اسلامی دوبارہ سے اسٹیبلش ہو سکے۔ اور آخری جو دور، چوتھا دور قرار پائے گا، وہ یہ ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام نے دیکھا کہ امت کی بے وفائی کی وجہ سے، کہ دشمنوں کی یلغار کی وجہ سے، کہ وہ توقعات جو کہ امت محمدیہ سے تھیں اس پر لوگوں کا پورا نہ اترنے کی وجہ سے جب وہ صلح قرار پائی، تو اس کے بعد اب امام کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ اس وقت فوراً حکومت اسلامی یا نظام اسلامی قائم نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا کیا جائے؟ یہاں سے امام حسن علیہ السلام نے اپنی اس اسٹریٹجی کو، اسی حکومت کے حصول اور اس کے قیام کے لیے جو اسٹریٹجی تھی، اس کو ری ویمپ کیا، اس کو چینج کیا۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام سید علی خامنائی نے اپنی تحلیل میں یہ فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام اس موقع پر جب یہ ساری چیزیں دیکھ چکے، تو امام اپنی موومنٹ کو بالائے زمین سے زیر زمین لے کے چلے گئے، یعنی وہ جو موومنٹ زمین کے اوپر تھی اس کو زمین کے نیچے لے کے چلے گئے، یعنی امام نے لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی طرف اپنا قدم اٹھایا۔ امام کو یہ نظر آ گیا کہ شارٹ ٹرم میں حکومت قائم نہیں ہو سکتی، بس امام نے وہاں سے اپنی اسٹریٹجی کو چینج کیا، جو کہ خود ایک بہت خوبصورت موضوع ہے جس پر ہم مزید بات کریں گے۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ امام حکومت اسلامی قائم کرنا چاہتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسی کیا مشکل تھی کہ امام اتنا زیادہ انسسٹ کر رہے تھے، امام حسن علیہ السلام باقی ائمہ کی طرح، کہ حکومت اسلامی کا قیام ہو سکے؟ بالخصوص جوان اس بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ کیا نعوذ باللہ ائمہ ان کو اس چیز کی طلب تھی؟ کیا وہ چاہتے تھے کہ وہ اقتدار میں آ جائیں؟ کیا وہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس پوزیشن، پاور، اتھارٹی، ریسورسز، یہ سب چیزیں آ جائیں؟ کیونکہ آج جس ماحول میں اور معاشرے میں ہم زندگی گزارتے ہیں، وہاں پر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس ہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ پولیٹکس میں آتی ہیں، اس ہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کی بھوک اور حوث رکھتی ہیں۔ تو یہاں پر ہم آپ کو عرض کریں گے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ائمہ اطہار، ائمہ علیہم السلام، ان کی شان اس سے بہت بالا ہے۔ ائمہ نہ ہی اقتدار کی حوث میں یہ اقدام کرتے رہے، نہ ہی مال و دولت کی حوث میں، نہ ہی کنٹرول اور اتھارٹی کی حوث میں، بس ائمہ کی نظر میں ایک مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ الہی حکومت کا قیام لوگوں کی کامیابی دنیا اور آخرت میں یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔ یہ وہ مطلب ہے کہ جس کو ہم سب کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے، اچھی طرح سے سمجھنا ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے تگ و دو کرنے کی ہمیں ضرورت سمجھ میں آئے گی۔ اور آپ دیکھیے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جب تشریف لائیں گے تو امام کیا کریں گے؟ دوبارہ حکومت اسلامی قائم کریں گے۔ کیوں؟ اسی مطلب کی وجہ سے، کیونکہ حکومت اسلامی اس چیز کے لیے راہ ہموار کرتی ہے کہ لوگ، عوام الناس، وہ خدا کی طرف اپنے سفر کو مزید بہتر انداز میں بنا سکیں اور مزید بہتر انداز میں آگے بڑھ سکیں۔ حکومت اسلامی کے بغیر، حکومت طاغوت میں، حکومت شیطان میں، حکومت دشمنان اسلام، دشمنان دین، دشمنان انسانیت، دشمنان خداوند متعال کی اتھارٹی کے اندر رہتے ہوئے یہ کام بہت مشکل ہے، عوام الناس کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس معاشروں میں فحشا اور بے راہ روی کا دور دورہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس الہی حکومت کو اپنے حقیقی معنوں میں ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کر سکے، انسٹال نہیں کر سکے۔ بس امام حسن علیہ السلام کی یہ جو تگ و دو تھی حکومت اسلامی کے لیے، اس کا بھی مقصد لوگوں کے لیے ان کی فلاح کی راہ ہموار کرنا تھا۔ یہ ہم نے آپ کی خدمت میں چار ادوار اس 250 سالہ زندگی اور وہ سیرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں سے رکھے کہ جہاں پر امام حسن علیہ السلام کا نقش نظر آتا ہے. اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے ایک اور کلاسیفیکیشن کی جا سکتی ہے, اور وہ کلاسیفیکیشن بھی اتنی ہی حسین ہے. اگر آپ دیکھیے کہ وہ کلاسیفیکیشن انفرادی لیول پہ امام حسن علیہ السلام کو متعارف کروانے کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے اس کے اندر جو دور آتا ہے وہ امام کے بچگی کا دور ہے, کہ جب امام بچے تھے. جس طرح ایک بچہ دنیا میں آتا ہے وہ جوان ہوتا ہے, ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے سے پہلے کا ٹائم, جس میں وہ بالکل جس کو ہم کہتے ہیں گھر میں چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں, دوڑ رہے ہوتے ہیں. امام حسن علیہ السلام البتہ ان بچوں کی مانند نہیں تھے. امام حسن علیہ السلام باقی ائمہ اطہار کی طرح زبان وحی و زبان رسالت و زبان امامت و زبان قرآن سے لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے. امام کی سیرت اتنی خوبصورت تھی کہ اس وقت بھی لوگ جب امام سے آ کے گفتگو کرتے تھے تو وہ اپنے آپ کو خدا سے نزدیک ہونے کا احساس میں پاتے تھے کہ وہ خدا کی طرف سفر کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امام حسن علیہ السلام خدا کے نمائندے تھے. بس یہ امام کی ایک بچپن کا اور بچگی کا دور ہے. اس کے بعد جو دوسرا دور آتا ہے امام کی زندگی کا, وہ دور ہے کہ جس میں امام علی علیہ السلام کی 25 سالہ خاموشی یا سکوت, جس کو ہم نے پہلے توضیح دی کہ امام اس کے اندر اپنے وظائف انجام دے رہے تھے مگر امت اپنے وظائف انجام نہیں دے رہی تھی, اس کو درک کرنا ہے. امام حسن علیہ السلام نے بہت نزدیک سے نظام اسلامی اور اس منصب اسلامی یعنی امامت و ولایت اس کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا. امام حسن علیہ السلام نے بہت نزدیک سے یاران و اصحاب پیغمبر اور اسی طرح سے یاران و اصحاب امام علی علیہ السلام کو بے وفا ہوتے دیکھا. امام حسن علیہ السلام نے بہت نزدیک سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا الہی رول پامال ہوتے دیکھا, معاشرے کے اندر جو ان کا الہی نقش تھا اس کو پامال ہوتے دیکھا. امام حسن علیہ السلام یہ ساری چیزوں کو اس دور میں درک کرتے رہے. تیسرا دور جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کی خلافت, جس میں 3 جنگیں قرار پاتی ہیں, جمل, صفین اور نہروان. یہ بھی امام کی اپنی پرسنل زندگی کے اندر امام نے درک کی. اور اگر آپ دیکھیں تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو امام حسن علیہ السلام نے یہ جنگیں اتنے شجاعانہ طریقے سے لڑی ہیں کہ جس کے اوپر پوری تاریخ آفرین کرتی ہے. امام حسن علیہ السلام کی شجاعت امام علی علیہ السلام کی شجاعت سے کم نہیں تھی. امام حسن کی شجاعت امام حسین علیہ السلام کی شجاعت سے کم نہیں تھی. بس یہ جو تحلیل کی جاتی ہے کہ امام صلح کے امام تھے, جس کے اوپر ابھی ہم بات کریں گے مزید, یہ صرف اور صرف ایک ناقص تحلیل ہے. کبھی کبھی یہ جہلا کی طرف سے تحلیل کی جاتی ہے امام حسن علیہ السلام کی نسبت, اور کبھی کبھی یہ ان لوگوں کی طرف سے تحلیل کی جاتی ہے کہ جو منافق قرار پاتے ہیں یا مشرق قرار پاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ خاندان نبوت اہل بیت علیہ السلام کا جو درجہ ہے وہ نیچے لے کے آیا جائے. بس امام حسن علیہ السلام کی شجاعت کے اندر دو رائے نہیں ہے. امام حسن امام حسین سے کم تر شجاع نہیں تھے, اور الحمدللہ تاریخ کے اوراق اس کے اوپر شاہد اور گواہ ہیں. آخری جو امام کی زندگی کا دور ہمارے پاس قرار پاتا ہے وہ امام کی 5 یا 6 مہینے کی, یا کچھ جگہوں پر 7 مہینے لکھا گیا, خلافت ظاہری کا دور ہے. جب امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسند خلافت پر, مسند امامت پر, مسند ولایت پر امام حسن علیہ السلام کا حق تھا, اس وقت امام کو صرف 6 مہینے کا, کم و بیش 6 مہینے کا موقع ملا کہ جہاں پر وہ امت کی رہنمائی کر سکے. امت کے اوپر وہ جو کہ خداوند متعال کی طرف سے آیا, جو نازل ہوا, اس کو کھول سکیں اور امت کو ہدایت کر سکیں. اور اس سے پہلے کہ اس سے آگے امام کا اقتدار بڑھتا, امام اس جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے کہ جہاں پر ان کو ایک صلح نامہ دستخط کرنے پڑے, سائن کرنے پڑے. آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اس صلح کی کیا حقیقت ہے. اب ہم اپنی بحث کے اور ڈسکشن کے 3rd phase میں داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں پر ہم نے امام کی زندگی کی 2 کلاسیفیکیشنز آپ کی خدمت میں عرض کیں. ایک 250 سالہ انسان کی زندگی کے پیرائے میں, کہ جہاں پر اگر آپ اہل بیت کی زندگی کو 150 سال کے اوپر مبنی ایک انسان کی زندگی دیکھیں جو مختلف ادوار سے گزرا, تو وہاں پر امام حسن علیہ السلام کہاں قرار پا رہے تھے. اور ایک کلاسیفیکیشن امام کی ذات کی حد تک, کہ امام کی شخصیت اور امام ایز این انڈیویجول انہوں نے کیا کیا ادوار اپنی زندگی میں گزارے. تیسرا جو ہمارا موضوع ہے وہ صلح امام حسن کے حوالے سے ہے کہ جہاں پر ہم چاہیں گے انشاءاللہ کہ اگر خدا ہمیں توفیق دے تو ہم اس صلح کی حقیقت کو آپ کے لیے آشکار کریں۔ اس کے لیے جن مبانی کی طرف رجوع کیا گیا ہے وہ بھی میں ساتھ میں عرض کر دوں، کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنی تحلیل رکھ سکیں۔ اس میں حضرت امام خامنہ‌ای دامۃ العالی ان کی دو کتب اور ان کی تقاریر پہ مشتمل دو کتب کی طرف رجوع کیا گیا ہے، ایک انسان 250 سالے یعنی 250 سالہ انسان، اور ایک ہم رزمان حسین۔ ان دو کے اندر جو مطالب آئے اور اس کے علاوہ کچھ سپیچز کے اندر رہبر معظم امام سید علی خامنہ‌ای نے جن مطالب کو اور جن فرمائشات کو عرض کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ صلح امام حسن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کچھ مقدمہ چاہیے ہوگا۔ اس مقدمے کے طور پہ ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک ایسا مذہب، ایک ایسا قانون ہے کہ جو انسان کی زندگی کے کسی بھی پہلو کو نہیں چھوڑتا۔ بس جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کی پوری زندگی، معاشرے کی پوری زندگی، حیات انسانی کے اوپر اگر کسی چیز کا قبضہ ہے تو وہ اسلام ہے، تو بس اسلام کو ہمارے لیے سسٹمز دینے کی ضرورت ہے۔ حکومت کا سسٹم، فائنینشیل سسٹم، ایجوکیشن سسٹم، جتنے سسٹمز آپ سوچ سکتے ہیں جو انسانی معاشرے کو ضرورت ہو، اس کی توقع اسلام سے ہے۔ اسلام نہ کہ یہ کہ رسول اللہ سے سٹارٹ ہوا، وہ اسلام کے جو دین حنیف، جو تمام انبیاء کا دین تھا، اگر آپ اس کی طرف نگاہ کریں اس وسیع معنی کے اندر، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ہر دور میں ہر نبی نے ایک ایسا نظام قائم کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس کے اندر مومنین کے لیے اپنی پروگرس اور اپنی ڈیولپمنٹ، یعنی مادی اور معنوی دونوں ڈیولپمنٹس، اسپریچول اور آپ کی فزیکل ڈیولپمنٹ، ان دونوں کی طرف اقدام کیا جائے۔ بس اگر آپ اس کو دیکھنا شروع کریں تو انقلاب سے دین شروع ہوتا ہے اور نظام پہ جا کر دین کی انتہا ہوتی ہے۔ اب اس کے درمیان جتنے فیزز ہیں اس کے اندر دین کار فرما ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ زندگی اور حیات مبارکہ کا بھی مطالعہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے انقلاب لے کے آئے، فکری انقلاب لے کے آئے، وہ انقلاب کے جس کی بنیاد توحید تھی، وہ انقلاب کے جس کے اندر کہا گیا کہ خداوند متعال کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی پرستش کے لائق نہیں ہے، کسی کی بھی اتھارٹی کو نہیں تسلیم کیا جا سکتا۔ یہ رسول اللہ کے انقلاب کی بنیاد تھی۔ جب یہ انقلاب آتا ہے تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ انقلاب کو تحریک میں بدلتے ہیں، اور یہ فیزز آپ ذہن میں رکھتے جائیے گا، کیونکہ یہ ہمارے پاس جب سمٹ کے آئیں گے تو ہم امام حسن علیہ السلام کی صلح کی اچھی تحلیل کر پائیں گے۔ سب سے پہلے آپ انقلاب لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ انقلاب ایک تحریک کی شکل اختیار کیا، اور یہ تحریک حکومت اسلامی جو پیغمبر اسلام کی قائم کردہ، خود بنفس نفیس قائم کردہ پہلی حکومت کے جو مدینہ کے اندر رسول اللہ نے امپلیمنٹ کی، وہ سب سے پہلی حکومت تھی کہ جس کو ہم حکومت اسلامی کا عنوان دے پائیں گے رسول اللہ اور ان کے بعد۔ انقلاب سے تحریک، تحریک سے حکومت، اور یہ جو نظام اسلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کریٹ کیا، آپ اس کے پھل دیکھیے کہ آج دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں یہ اس نظام کی آؤٹ پٹ ہے، جو آئمہ علیہم السلام کے باوفا اصحاب تھے وہ اس نظام کی آؤٹ پٹ ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مومنین، وہ علماء، وہ فقہا، وہ مراجع، یہ سب اس نظام کی آؤٹ پٹ ہیں۔ آؤٹ پٹ دینا ایک سسٹم کا کام ہوتا ہے، اور رسول اللہ نے وہ سسٹم قائم کیا۔ امام حسن علیہ السلام کے دور میں آنے سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں بھی آپ دیکھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی تو امام علی علیہ السلام کے پاس ظاہری حکومت اور خلافت نہیں آئی۔ جو الہی منصب تھا وہ اپنی جگہ موجود تھا، لیکن جو ظاہری خلافت اور وہ اتھارٹی ٹو ایکسرسائز ہز رول، وہ امام علی علیہ السلام کے پاس نہیں آیا۔ اب امام علی علیہ السلام یہاں پر کیا کرتے؟ امام نے جب حکومت اسلامی اور نظام اسلامی کی دسترسی حاصل نہیں کر سکے تو امام نے اس کو ایک تحریک اور ایک موومنٹ میں بدل دیا۔ وہ جو ہم نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ 25 سالہ امام کا جو دور تھا وہ خاموشی اور سکوت نہیں تھا، بلکہ وہ یہ دور تھا کہ جہاں پر امام نے اس موومنٹ کا آغاز کر دیا جس کے بہت سارے شواہد ہیں جو کہ خود موضوع ہے جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. امام نے اس الہی موومنٹ کا آغاز کر دیا کہ جس کے نتیجے میں حکومت اسلامی تک پہنچا جا سکے. امام علی علیہ السلام کو جو ظاہری خلافت ملی اور چار کچھ روایات کے مطابق 4 سال, کچھ کے مطابق 5 سال, کچھ کے مطابق 4.5 سال جو امام نے رول کیا, امام کی اتھارٹی تھی, امام بے عنوان خلیفۃ اللہ اس مسند خلافت پر موجود تھے. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے پاس جو 6 مہینے کی خلافت آئی, پھر کیا ہوا؟ دوبارہ وہی مسئلہ ہوا. 6 مہینے کے بعد حالات ایسے کریٹ کر دیے گئے کہ جہاں پر حکومت ڈیزولو ہو گئی اور امام نے دوبارہ سے ایک تحریک کا آغاز کیا. بس ہمارے پاس اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ایک چیز بہت کلیئر نظر آ رہی ہے, وہ یہ کہ جب بھی حکومت ہاتھ میں نہ ہو معصوم امام کے, تو اس وقت ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز کو تعطیل کر دیا جائے اور ہر چیز کو چھٹی کروا دیا جائے. اس وقت اس حکومت کی جائے گزین اور اس کا ریپلیسمنٹ, اس کا متبادل, وہ ایک ایسی موومنٹ ہوتی تھی کہ جو دوبارہ اس حکومت کے حصول کے لیے اقدام کرتی تھی. بس دقیقاً یہی کام امام حسن علیہ السلام نے کیا. اور اگر آپ صلح کو سمجھنا چاہتے ہیں تو امام حسن علیہ السلام نے صلح کے ذریعے کیا کیا؟ امام نے دیکھا کہ ظاہری ہمارے پاس موانع موجود ہیں کہ جو ظاہری خلافت اور امامت کی امپلیمنٹیشن نہیں ہونے دیں گے, تو اب دین کی تعطیل نہیں کی جا سکتی. امام نے یہاں پر دین کو ایک موومنٹ میں چینج کر دیا, امام نے اس کو ایک تحریک میں چینج کر دیا کہ جہاں پر اس تحریک کے مقاصد بھی ڈیفائنڈ تھے اور اس تحریک کی جو مسیر اور اس کا راستہ تھا وہ بھی ڈیفائنڈ تھا. بس یہ ایک سیرت ہمارے پاس آئمہ اطہار سے موجود ہے کہ جو نہ صرف ایک یا دو اماموں کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتی ہے بلکہ کثرت سے باقی آئمہ کی زندگی میں بھی ایسے ہی نظر آتی ہے. جیسا کہ امام سجاد علیہ السلام نے اپنی تحریک چلائی, اپنی موومنٹ چلائی, امام باقر علیہ السلام نے اپنی تحریک اور موومنٹ چلائی, امام صادق علیہ السلام نے اور باقی اماموں نے بھی اپنی موومنٹ چلائی. یہ موومنٹ مختلف ادوار میں تھی, اس لیے اس کے خد و خال, شاید ظاہری خد و خال مختلف ہوں, لیکن اگر آپ اس کی تہ میں جا کے دیکھیں تو یہ سب موومنٹس وہ خدا کے دین کی اور خدا کے اس نظام اسلامی کی بالادستی کے لیے تھی. آپ دیکھیے کہ سب کے اندر ایک آپ کو کانسٹنٹ انڈیکیٹر ملے گا کہ جو اصل مقصد تھا اس موومنٹ کا وہ وہی تھا کہ جو حکومت اور نظام اسلامی کا ہوتا ہے, اس سے ڈفرینٹ نہیں تھا. بس یہاں پر جو امام کی صلح جس کو نام دیا جاتا ہے وہ ان شرائط کے انڈر قرار پائی. اس میں ہم تھوڑا سا تفصیل میں جانا چاہیں گے آپ کے ساتھ کہ کیا وہ عناصر تھے کہ جس کی وجہ سے امام کو صلح کی طرف جانا پڑا, کیونکہ آپ سب جانتے ہیں تاریخ کی کتب میں بھی لکھا ہے اور بزرگان تو یقیناً اس سے آشنا ہیں, ہمارے جوانوں کے لیے بھی, یہ کہ امام حسن علیہ السلام نے امیر شام کے خلاف خروج کیا تھا, یعنی قیام کیا تھا اور مسلحانہ قیام کیا تھا. امام اس وقت امیر شام کے نظام کو اس طاغوتی حکومت اور طاغوتی نظام کو تہ تہ کرنے کے لیے بلند ہوئے تھے. امام کا مقصد واضح ہے امام کے خطبات سے اور امام کی حرکت سے. اگر آپ امام کی موومنٹ کو دیکھیں تو امام فوج بنا کر دستوں کے دستے لے کر معاویہ امیر شام کے خلاف کھڑے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ حکومت تھی کہ جو لوگوں پر ظلم کر رہی تھی, یہ وہ حکومت تھی اور نظام تھا جو لوگوں کو کے حق کو پامال کر رہا تھا, جو دین خدا کو پامال کر رہا تھا, یہ دین خدا کی دھجیاں اڑا رہا تھا. اور امام نے یہاں پر اپنے وظیفے کو سمجھتے ہوئے قیام کیا اور قیام کے لیے نکلے. اچھا, جب قیام کے لیے نکلے اور بہت بڑی فوج لے کے نکلے تو پھر کیا ہوا؟ یہاں پر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو امام کے کچھ روایات کے مطابق اور کچھ تواریخ کے مطابق 17 کمانڈرز بک گئے. کس کے ہاتھوں بک گئے؟ امیر شام اور اس کے نمائندوں کے ہاتھوں بک گئے. کس طرح سے بک گئے؟ کسی کو پیسے کا لالچ دیا گیا, کسی کو کسی پوسٹ کا, کسی عہدے کا لالچ دیا گیا, کسی کو منصب کا لالچ دیا گیا, کسی کو خواتین کے حوالے سے اکسایا گیا, اور اس طرح سے بہت سارے مختلف لالچ, اور کسی کو ڈرا دھمکا کر امام حسن علیہ السلام سے جدا کر دیا گیا اور امام کو تنہا کرنے کی پوری کوشش کی گئی. یہ جب کمانڈرز بکتے تھے, اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کمانڈر صرف چلا جاتا تھا, کیمپ چینج کرتا تھا. ان کمانڈرز کے پیچھے پوری پوری بٹالین ہوتی تھی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت قبائلی نظام پایا جاتا تھا. اس قبائلی نظام کے جو ہیڈز تھے بہت سارے کیسز میں وہ کمانڈرز تھے. جب وہ امام کا ساتھ چھوڑ کے سائڈ پہ ہوئے تو ایسا نہیں تھا کہ ان کا قبیلہ وہیں رک گیا, وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے. اگر آپ دیکھیں تاریخ کا مطالعہ کریں تو امام حسن علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ جب مصلی پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کے پاؤں کے نیچے سے مصلی کھینچ لیا جاتا ہے. جو ہم نے پہلے کہا کہ بے وفا امت اور بے وفا اصحاب, وہ اس طرف اشارہ ہے. اب ان سب چیزوں کی تفصیلات ہیں جس میں اس وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ جایا جا سکے. ایک روایت کے مطابق امام کے اوپر ان کے کیمپ کے اندر حملہ ہوتا ہے اور امام کی ران کے اوپر خنجر سے زخم لگا دیا جاتا ہے. اس قسم کی فوج لے کے امام حسن علیہ السلام خروج کیے ہوئے تھے. اب جب دیکھا کہ یہ میری فوج یہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور دوسری طرف سے جو دشمن ہے اس کا نفوذ اتنا زیادہ ہو چکا ہے میری فوج کے اندر اور میرے لوگ اس کے پروپیگنڈا کے شکار ہو چکے ہیں, تو امام نے یہاں پر دیکھا کہ ہم میرے پاس کیا کیا آپشنز ہیں, جن میں سے ایک آپشن صلح تھی. اور اس صلح کو ہم مزید کھولیں گے کیونکہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ صلح کا ورڈ جس طرح سے ہم اپنی عام فہم گفتگو میں یوز کرتے ہیں صلح و صفائی, یہ صلح صلح و صفائی کے معنی میں نہیں تھی. اس صلح کو ہمارے پاس جو ہمارے بزرگان نے کہا ہے وہ یا تو ایک ایسا کانٹریکٹ تھا, ایک معاہدہ تھا جس کی شرائط لکھی گئی تھی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس صلح کے پیچھے پوری کی پوری شرائط کا ایک مجموعہ موجود تھا جو امام حسن علیہ السلام نے تدوین کی. دوسرا یہ کہ کچھ ہمارے علماء نے, کچھ بزرگان نے اس کو معاندہ کا نام دیا ہے. معاندہ یعنی سیز فائر. سیز فائر کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ دونوں پارٹیز اب آپس میں ایک ہو گئی ہیں, آپ کی دوستی ہو گئی ہے, آپ کا اختلاف ختم ہو گیا ہے. جیسے آپ کو مثال دیں, جب اسرائیل نے حملہ کیا لبنان کے اوپر, تو اس نامشروع اینٹیٹی کے حملے کرنے کے بعد جب حزب اللہ نے ریٹیلیٹ کیا اور ان کو شکست سے دوچار کیا, تو اب یہ کہنے لگے کہ ہم سے سیز فائر کیجئے. ٹھیک ہے, یہ سیز فائر جنگ بندی کے معنی میں ہے, نہ کہ صلح کے معنی میں. دوستی تو آج تک نہیں ہوئی. بالکل اسی طرح جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سعودی عرب نے یمن کے اوپر حملے کیے, حملوں کے بعد حملے کیے, ان کو میزائل ان کے اوپر گرائے, بومبنگ کی ان کی امریکہ کی ایما کے اوپر, تو اس وقت کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ 6 سال سے کانسٹنٹلی اسٹرگلنگ یمنیز ریزسٹ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, اور اب جب یمنیز نے ریٹیلیٹ کرنا شروع کیا ہے, جب آپ کے مین سٹریم میڈیا کو بھی ہوش آئی ہے اور وہ ان کے حملوں کو دکھا رہا ہے, اس وقت اب آ کے سعودی عرب کیا کہہ رہا ہے کہ ہم سے جنگ بندی کیجئے, سیز فائر کیجئے. بس سیز فائر کا مطلب دوستی نہیں ہوتا. سیز فائر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا اختلاف ختم ہو گیا ہے. جو بھی یہ تفسیر کرتا ہے امام حسن علیہ السلام کی صلح سے کہ یہ جنگ بندی نہیں بلکہ ایک صلح و صفائی تھی, وہ غلط تفسیر کرتا ہے. اور کچھ اہل سنت علماء نے اور کچھ روشن فکروں نے بالاخرے یہ تفسیر کی ہے انفارچونیٹلی, جہاں پہ انہوں نے کہا کہ بھائی جب امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ سے صلح کر لی تو آپ کو کیا مشکل ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے کہ وہ صلح اس معنی میں نہیں ہے کہ جس معنی میں آپ کہہ رہے ہیں, ایک معاہدہ تھا یا ایک معاندہ تھا. معاندہ یعنی سیز فائر. تو ہم یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہے تھے کہ جو امام کی صلح ہے اس کا ایک پورا سیاق ہے. جب امام نے دیکھا کہ معاویہ کا ایک پلان ہے, معاویہ کا ایک پلان ہے, اور دوسری طرف امام نے دیکھا کہ امام کے جو اصحاب تھے, امام کی فوج تھی, اس کا ایک پلان ہے, تو امام علیہ السلام کتاب احتجاج میں فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان دونوں پلانس کو دیکھا تو مجھے معاویہ کا پلان اختیار کرنا بہتر لگا. کیوں؟ کیونکہ جو امام کی فوج کا پلان تھا وہ یہ تھا کہ امام حسن ابن علی کو کیپچر کر کے معاویہ کے حوالے کر دیا جائے. یہ امام کی فوج کا پلان تھا. امام نے خروج کیا ہوا ہے, امام جنگ کے لیے جا رہے ہیں, امام نے اپنے آپ کو مسلح کیا ہوا ہے, امام کے ساتھ ان کے باوفا اصحاب موجود ہیں, اور یہ منافقین جو امام کے رینکس میں تھے یہ کیا پلان بنائے بیٹھے تھے کہ ان کو کیپچر کر کے معاویہ کے حوالے کر دیں. آپ بتائیے کہ اس سلسلے میں جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو پھر ایک معصوم امام کیا کرے گا؟ ایک معصوم امام ظاہر ہے کہ رائے حل تلاش کرے گا. یہاں پر امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک معاویہ کا پلان تھا، ایک میرے اصحاب کا پلان تھا، اور جب میں نے دونوں پلانس کو دیکھا تو مجھے معاویہ کا پلان بہتر لگا۔ معاویہ کا کیا پلان تھا؟ معاویہ کا یہ پلان تھا کہ میں ان کو اس حالت میں لے کے آ جاؤں کہ یا جہاں پر یہ حکومت اسلامی کی اسٹیبلشمنٹ، اس سے باز آ جائیں کہ اس کے لیے اقدام نہ کریں۔ یہ معاویہ کا پلان تھا، اور یہی امام نے بہتر پلان سمجھا کہ اس وقت ہم اس نظام اسلامی اور حکومت اسلامی کو قائم کرنے کے بجائے اس موومنٹ کو ایک سٹیپ پیچھے لے جا کے دوبارہ موومنٹ میں چینج کر دیتے ہیں، تاکہ ہم لمبی مدت کی جنگ کر کے اپنے اس نظام کو قائم کر پائیں۔ بس یہ صلح کی ایک تفسیر ہے کہ جو ہمارے بزرگان نے کی، اور جو امام خامنائی جیسے ہستیاں موجود ہیں ہمارے پاس، انہوں نے ہمارے پاس یہ تفسیر کر کے ہمیں دی کہ یہ امام کی صلح کی اصلیت تھی۔ اور اگر آپ ان شرائط کو بھی پڑھیں جو امام حسن علیہ السلام اور امیر شام کے درمیان لکھی گئیں، تو آپ کے لیے واضح ہوگا کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنی ٹرمز کے اوپر یہ معاہدہ کیا اور یہ معاندہ کیا۔ ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، ان کی طبیعت اور ان کے مزاج کا فرق تھا کہ ایک بہت ہی مختصر سی فوج 72 لوگوں کے ساتھ، یا کم و بیش 72 لوگوں کے ساتھ کربلا میں وارد ہو کر شہید ہوتے ہیں، اور دوسری طرف امام حسن علیہ السلام کی ظاہری فوج اس سے بڑی تھی، وہ معاہدہ کرتے ہیں اور معاندہ کرتے ہیں، تو کیا ان کی طبیعت میں فرق تھا؟ اس کا جواب ہم یہ دیں گے، بالخصوص ان جوانوں، جیسا ہم نے پہلا عرض کیا کہ کچھ جینون سوال ہیں کہ جو ہمارے جوانوں کے دماغ میں بھی آتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں ان بارے میں۔ دیکھیے، جب امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، یہی جو معاہدہ اور جو معاندہ تھا، جب یہ کیا تو امام حسین علیہ السلام اس وقت کہاں تھے؟ خود امام حسین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کی رکاب میں تھے، امام سے جدا نہیں تھے۔ یہ صلح، اگر آپ اس کو یوں کہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی صلح نہیں تھی، یہ حسنین کی صلح تھی، کیونکہ اس وقت کے حالات یہ تقاضا کر رہے تھے۔ اگر رہبر معظمیہ فرماتے ہیں، اور دوسرے بزرگان نے بھی فرمایا کہ اگر امام حسن علیہ السلام کی جگہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام خود ہوتے تو بھی وہی یہ اقدام کرتے، ان کا اقدام بھی اس سے مختلف نہ ہوتا۔ یہ اس دور کی اور اس سچویشن کا تقاضا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کو اگر آپ سوئچ کر دیں، یعنی آپ امام حسین علیہ السلام کو تصور کر لیں بڑے بھائی اور وہ دوسرے امام، اور امام حسین علیہ السلام تیسرے امام اور چھوٹے بھائی، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام امام حسن کی جگہ قرار پاتے تو وہ کیا فیصلہ کرتے؟ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ وہ بالکل یہی فیصلہ کرتے۔ جب آپ اس نظر سے اس الہی تحریک کو اور ان الہی شخصیات کو دیکھیں، تو آپ کے لیے یہ مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں کہ ایک طرف ظاہری طور پہ صلح ہے، ایک طرف ظاہری طور پہ قتال ہے، جہاد ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح سے بات شروع نہیں کی، امام نے قیام کیا، بالکل اسی طرح جس طرح امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ اب امام کے پاس وہ اصحاب اور وہ صورتحال موجود نہیں تھی کہ جس کے اندر وہ قیام کو آگے بڑھاتے اور اس کے اندر فتح پاتے۔ اس وقت اسلام کی مصلحت اس میں تھی کہ امام ایک قدم پیچھے ہٹے، اور اس کے لیے بہت خوبصورت تعبیر استعمال کی ہے حضرت امام خامنائی نے، اور رہبر فرماتے ہیں کہ یہ نرمش کہرمانانے تھی۔ نرمش کہرمانانے ایک فارسی کی اصطلاح ہے، اس کو اگر آپ اردو میں کہنا چاہیں تو آپ کہیں گے مقتدر عقب نشینی۔ جیسے آپ ایک لانگ جمپ لگانے کے لیے ایک قدم پیچھے آتے ہیں، دو قدم پیچھے آتے ہیں، جتنی لمبی جمپ لگانی ہے اتنا پیچھے آتے ہیں، یہ اصل میں آپ کا پیچھے آنا حقیقت نہیں ہوتی۔ آپ اس لانگ جمپ کے لیے، اپنے آپ کو مومنٹم دینے کے لیے اور اپنے انرشیا کو بڑھانے کے لیے، اپنی ویلوسٹی کے لیے یہ اقدام کرتے ہیں۔ بس امام حسن علیہ السلام کا یہ جو پیچھے آنا تھا، اور امام خمینی نے اس چیز کو بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ وہ ذلت جو یزید کو اٹھانی پڑی امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں، امیر شام کو وہی ذلت امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں اٹھانی پڑی، یعنی فرق نہیں تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے بھی بالکل اسی طرح سے معاویہ کا جو پلاٹ تھا اس کو نلیفائی کر دیا، اس کو ناکام کر دیا۔ وہاں پر وہ یہ چاہتا تھا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں کو شہید کر دیا جائے اور نبوت کے جو ثبوت تھے، ان کے جو چراغ تھے، وہ کاملاً وہ راستہ بند ہو جائے۔ بس امام حسن علیہ السلام نے اپنے اس اقدام کے ذریعے، اس صلح کے ذریعے، اس معاہدے کے ذریعے، اس معاندے کے ذریعے معاویہ کے اس پلاٹ کو ناکام کیا۔ آخر میں ہم اپنے چوتھی جو آپ سے ایک وعدہ کیا تھا اس کے اوپر بہت مختصر بات کرنے کا وقت رہا ہے، لیکن اس کے اوپر ضروری سمجھتے ہیں کہ بات کریں کہ امام حسن علیہ السلام ایک خاص قسم کی جنگ کے وکٹم قرار پائے۔ اس زمانے میں اس جنگ کو آپ کہیں گے کہ وہ جنگ جنگ نرم تھی، یعنی وہ ویپنز کے ساتھ جنگ نہیں کی گئی۔ یہاں تک چیزوں کو لے کے چلے گئے کہ سلیمان ابن سرد خزائی جیسے جو لوگ تھے انہوں نے یہ کلمات، اور نعوذ باللہ کہ ہمیں یہ ادا کرنے پڑتے ہیں لیکن سمجھنا ضروری ہے، یہ کلمات امام حسن علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یا مذل المؤمنین، جب امام نے یہ معاہدہ معاندہ کیا تو کہتا ہے یا مذل المؤمنین، کہ اے وہ کہ جس کی وجہ سے مؤمنین کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھیے، جب بصیرت نہ ہو اور جب انسان جنگ نرم کا شکار ہو جائے تو وہ اسی طرح کی الزامات لگاتا ہے، وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اگر اس شخص کے پاس بصیرت ہوتی ہے کبھی یہ کلمات جاری نہ کرتا اپنی زبان سے، اور اس طرح کے بہت سارے اور واقعات ہمارے پاس تاریخ میں موجود ہیں۔ بالکل جس طرح امام علی علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المتقین، ان کی جب شہادت ہوتی ہے تو شام کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ شام کے لوگ کہتے ہیں کہ علی کی شہادت کہاں ہوئی؟ جب جواب دیا گیا مسجد میں، تو کہا کہ علی کا مسجد میں کیا کام تھا؟ آپ دیکھیے، یہ جو جنگ نرم ہے، جنگ نرم یہ اس طرح سے لوگوں کے اوپر اثر کرتی ہے۔ اگر ہم جنگ نرم کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو یہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، جس میں لوگوں کے ذہن، لوگوں کی فکر، لوگوں کی ڈیسیجن میکنگ، اس کو ٹیمپر کیا جاتا ہے، اس کو افیکٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ جنگ نرم آج نہیں صرف ہمارے اوپر تحمیل کی گئی، یہ اس وقت بھی تھی، یا ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ اس وقت تو تھی، آج نہیں ہے، نہ، آج بھی اسی طرح سے، بلکہ شاید ون کین آرگیو کہ زیادہ زور و شور کے ساتھ اس جنگ نرم کا اقدام کیا جا رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام جو ہے وہ اگر حکومت اسلامی اور نظام اسلامی کے قیام کے لیے کوششیں کرتے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ امیر المومنین پہ کیا تہمت لگائی جاتی تھی؟ کہ علی اقتدار کے بھوکے ہیں، نعوذ باللہ، علی اقتدار کی حوث رکھتے ہیں۔ اور اگر امام علی علیہ السلام حکومت اور نظام کے قیام کے لیے تگودور نہیں کرتے تھے تو کہتے تھے علی کو سیاست نہیں آتی، یا علی بزدل ہے۔ اب دیکھیے کہ کس طرح سے سائیکولوجیکل وارفیئر کیا جاتا ہے، کس طرح سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سپورٹ کو ان سے دور کیا جاتا ہے، اور جو سادہ لوح لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل اسی طرح سے ان سارے ہیلوں اور مکر اور فریب کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں۔ آج دیکھیے کہ اس جنگ نرم، اس سائیکولوجیکل وارفیئر کو اگر آپ آج کے دور میں دیکھنا چاہیں، پاکستان میں دیکھیے، پاکستان میں ہمارے پاس آپ کے خیال میں یہ جو شہید کیا جاتا ہے لوگوں کو، ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز، ہمارے بہت سارے انجینئرز، ہمارے بہت سارے ایسے لوگ کے جو اپنے دل میں اور اپنے اعمال کے اندر درد رکھتے تھے قوم کا، ان کو شہید کیا گیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے تھے۔ آپ یہ دیکھیے کہ شہید کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ پاکستان میں شیعہ یا اہل بیت کے ماننے والے وہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں، آپ کو ایک دن کے کتنے شیعہ مارنے پڑیں گے کہ یہ ختم ہو جائیں؟ بس یہ تو دشمن کے بھی مد نظر نہیں ہے۔ بس وہ کیا کرتا ہے اس شہادت کے ذریعے؟ وہ آپ کے خلاف ایک نفسیاتی جنگ کا آغاز کرتا ہے، وہ آپ کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم اہل بیت کے راستے پہ چلو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تم شہید کر دیے جاؤ گے۔ دیکھیے آپ کہ کس طرح سے خوف ایجاد کیا جاتا ہے اس جنگ نرم کے نتیجے میں۔ ہمارے جو اسرا کا مسئلہ ہے، آپ کے خیال میں یہ جب ایک بندے کے بعد دوسرا بندہ پکڑ لیں گے، دوسرے بندے کے بعد تیسرا بندہ پکڑ لیں گے اور ان کو غائب کرتے چلے جائیں گے لا قانونی اور کسی بھی قانون کے جواز کے بغیر، تو آپ کے خیال میں کیا لوگ اہل بیت کی راہ کو ترک کر دیں گے؟ آپ کے خیال میں کیا خدا کا دین جو ہے وہ دو چار پانچ تیس پینتیس چالیس لوگوں کے اوپر متوقف ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ پھر کیوں کرتے ہیں یہ اغوا؟ سائیکولوجیکل وارفیئر، تاکہ آپ کو اس چیز کے اوپر ڈرایا جائے، آپ کو دھمکایا جائے کہ اگر آپ اس راہ پہ چلیں گے تو آپ کے بچے کو بھی اٹھا لیا جائے گا. بس والدین، کچھ والدین کے جن کی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ مضبوط بنیادیں نہیں ہوتی، عقائد مضبوط نہیں ہوتے ہیں، جن کا مطالعہ اچھا نہیں ہوتا، وہ اپنے بچوں کو دین کی خاطر کام نہیں کرنے دیتے. ہمارے سامنے ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. بس اس سائیکولوجیکل وارفیئر کا ایک اثر ہو رہا ہے، اس سافٹ وار کا ایک اثر ہو رہا ہے. اس اثر کو نلیفائی کرنا مومنین کا وظیفہ بنتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے اسلام و فوبیا جو پھیلایا جاتا ہے، پاکستان میں دیکھ لیں یا پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں، کہ جب بھی کوئی حجاب کی بات ہو، نقاب کی بات ہو، داڑھی کی بات ہو، سو آن اینڈ سو فورتھ، تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ طالبان، القاعدہ، داعش. یہ کیوں کیا انہوں نے؟ آپ کے خیال میں کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ اپنا نظام قائم نہیں کر پائیں گے مسلمانوں اور مومنین کے اوپر؟ ان کو پتا تھا. انہوں نے صرف اور صرف دین کو بدنام کرنے کے لیے، جوانوں کی نظر میں دین کو حقیر کرنے کے لیے، دین کو ایکسٹریمسٹ قرار دینے کے لیے یہ حرکتیں کی، تاکہ جوان جب دین کی طرف جانے لگے تو وہ فوراً رک جائے، اس کے ذہن میں کسی داعشی کی شکل آ جائے. یہ دین کو بدنام کرنے کے لیے ایک ہتھ کنڈا استعمال کیا، اور یہ بھی اسی سافٹ وار کا تسلسل تھا. اسی طرح آپ دیکھیے، آپ یمن میں دیکھیے، یمن کے مظلومین، یعنی آپ یقین کیجئے کہ وہاں پہ اتنی ڈائر سچویشن ہے کھانے کے حوالے سے، پینے کے حوالے سے، ان کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان کی زندگی کے، اس کے حوالے سے اتنی زیادہ بری ان کی حالت ہے وہاں پر. آپ نے شاید کچھ تصویریں دیکھی ہوں، اور انسان اگر اس کو دیکھ لے تو شاید کچھ دیر وہ ہنس بھی نہیں سکتا، مسکرا بھی نہیں سکتا، اتنی وحشت ناک ہے. کہ جہاں پر بچوں کی ہڈیاں باہر نکلی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کو ان کی ڈائٹ نہیں مل رہی، پانی نہیں مل رہا پینے کے لیے، ان کی بیسک نیسیسٹیز نہیں مل رہی. اس کے اوپر سعودی جنایت کار حملہ کرتے ہیں انکالڈ فور، نہ ان کے پاس اس کے لیے شرعی لیجیٹیمیسی موجود ہے، نہ ہی قانونی لیجیٹیمیسی موجود ہے، نہ ہی انٹرنیشنل لاء کے مطابق وہ وہاں پر جا کے یہ جنایات کر سکتے ہیں. یہ ساری حرکات وہ انجام دیتے ہیں کس کی ایما پر؟ امریکہ، برٹن، جرمنی اور یہ فرانس اور یہ سارے جو ایک پورا استکبار کا ایک پورا نیٹورک ہے، اس کی ایما پر جا کے یہ کام انجام دیتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یمنی، ان کے پاس دو راہیں رہ جاتی ہیں، وہی جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، یا ننگی تلواروں کا راستہ کہ جس کا نتیجہ شہادت ہے، یا ذلت کا راستہ جس میں یہ ہے کہ وہ سعودی کے سامنے سبمٹ ہو جائیں. لیکن آپ دیکھیے کہ یمن کے مومنین نے، مظلومین نے قیام کیا، خدا کے دین کے لیے قیام کیا، اور سعودی کو پش بیک دیا. اب جب وہ 6 سال بمباری سہنے کے بعد اپنے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور واپس سعودیہ کے اوپر حملہ کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے پوری دنیا کا میڈیا کیا کہتا ہے؟ کہ یہ کعبہ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، کہ یہ مدینہ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. یہ سافٹ وار ہے. آپ ہی کے چینلز یہ باتیں کر رہے ہیں. پاکستان میں آپ اگر ٹی وی چلا کے دیکھیں تو یہ سب ہو رہا ہے. یہ سافٹ وار آپ کے خیال میں ان کو نہیں پتا. آپ اگر کبھی ان کا 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول کے جلوس دیکھیں، جو کہ یمن میں خود انصار اللہ اور مومنین اور اہل ایمان وہاں کے نکالتے ہیں، رسول اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، غرق ہوئے ہوئے ہیں. آپ کو پوری عرب دنیا کے اندر، سارے عرب ممالک کو ملا کے، ایک ایسا جلوس نہیں ملے گا، ایک ایسی گیدرنگ نہیں ملے گی، ایک ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں پر اتنا رسول اللہ کا احترام اور تکریم کی جائے کہ جتنا یمن کے اندر کی جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ میڈیا کے ذریعے سافٹ وار ان کے اوپر نافذ کی گئی ہے. اور اس وقت اچھے اچھے مومنین بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں یار، یمنی تو پتہ نہیں کس وقت جو ہے نا وہاں پر بم مار دیں اور وہ کعبے کا. آپ کیوں خبریں ایسی جگہوں سے لے رہے ہیں کہ جو آپ کو ایک خاص مائنڈ سیٹ کے اندر لے کے جائے جہاں دشمن چاہتا ہے؟ بصیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی آنکھیں کھولیے، حق کے جبہ کو پہچانیں، باطل کے جبہ کو پہچانیں. یہ نیٹورکس اس وقت موجود ہیں پوری دنیا کے اندر. آپ نے سیریا کے اندر بھی دیکھا، جس کے لیے ہمارے پاس ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر تبصرہ کر سکیں. فلسطین آپ کے سامنے ہے، ابھی یوم القدس آ رہا ہے، آپ کو اپنا اظہار وجود کرنا ہے. اگر روڈز پہ نہیں نکل سکتے کووڈ کی وجہ سے، تو آپ سوشل میڈیا کو استعمال کیجئے، میسیجنگ کو استعمال کیجئے، آپ اپنی چھوٹی گیدرنگز رکھیں، دوسروں کو کال کیجئے، فون کیجئے، آپ لکھ سکتے ہیں لکھیں، آپ پینٹ کر سکتے ہیں پینٹنگ کیجئے، آپ کتاب جو ہے وہ شائع کر سکتے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنے اسکلز کو استعمال کیجئے تاکہ آپ روز قیامت خداوند متعال کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ ہم مظلومین کے ساتھی تھے، ہم اہل بیت کے ماننے والے تھے، ہم نے ان کی سیرت کے اوپر عمل کیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاک اللہ، جزاک اللہ. ہم تہ دل سے ممنون و متشکر ہیں آغا شیخ علی کے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ہماری اس موضوع پر رہنمائی فرمائی. پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں. عزیزان جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی خواجہ جماعت کی جانب سے کوئز کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا ہے. کوئز کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے آپ اپنے موبائل سے KPSIAG کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ آپ تمام گھر کے افراد بھی ایک ہی موبائل نمبر سے رجسٹریشن کر سکتے ہیں. یاد رہے کوئز کی ٹائمنگ آج رات 12 بجے سے کل رات 9 بجے سے پہلے تک کی ہوگی. جیسے ہی کوئز اپلوڈ ہوگا آپ کے موبائل میں نوٹیفیکیشن اپلوڈ ہو جائے گا. اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ کل ٹھیک 9 بجے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں گے. کل ہمارا انشاءاللہ جشن ہے جو کہ امام حسن کی مناسبت سے رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ اس سے مولانا حجت اسلام مولانا صادق حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور برادر مسلم مہدوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. میں پروگرام کا اختتام کے لیے ایسف راجانی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور دعائے سلامتی امام زمانہ سے پروگرام کا اختتام کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصر ودليلا وعينا حتى اسكنه ارزك توعا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.